الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس سے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کا ہمارا ٹاپک سلسلہ بھلائی کی باتوں میں ہے نحوست کیا ہے جی ہاں آئیے میں آپ کو ایک واقعہ ابتدا میں سناتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے مبلغین اسلامی بھائی اس پر ڈسکشن کر کے آپ کو مزید اس بات کو کلیئر کریں گے چنانچہ کہ ایک بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اچھا لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ ایسا منحوس ہے کہ جو صبح سویرے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے تو اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے لہٰذا اسے ملک سے باہر نکال دیا جائے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود تجربہ کر لوں کل صبح سب سے پہلے اس کی صورت دیکھوں گا اور پھر کوئی دوسرا کام کروں گا اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا اور یہ ایک آنکھ والا آدمی حسب حکم سامنے کھڑا تھا بادشاہ اس کو دیکھا واپس پلٹ آئے اور دربار میں جانے کے لیے تیار ہوئے نہائے دھوئے لباس تبدیل کیا جو ہی بادشاہ نے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا اس میں موجود زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا بادشاہ کی تو چیخیں بلند ہو گئیں خدمتگار بھگم بھاگ ان کے پاس پہنچے زہر کے اثر سے بادشاہ کا سرخ و سفید چہرہ جو ہے یہ نیلا پڑ چکا تھا محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا چند لمحوں میں وزیر خاص بھی پہنچ گئے شاہی طبیب کو بھی بلا لیا گیا اور انہوں نے بڑی مہارت سے بادشاہ کا علاج کرنا شروع کیا جیسے تیسے کر کے بادشاہ کی جان تو بچ گئی مگر اسے کئی روز بستر پر گزارنے پڑے جب طبیعت ذرا سنبھلی اور دوبارہ دربار لگا تو اس ایک آنکھ والے آدمی کو پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا سنائی جائے اچھا اب تو اس کے منحوس ہونے کا تجربہ خود بادشاہ سلامت کر چکے تھے اور حکم آرڈر ہونے والا تھا کہ اس کو ملک سے باہر نکال دیا جائے اور یہ بیچارہ رو رہا تھا رحم کی بھیک مانگ رہا تھا کہ مجھے پلیز ملک سے باہر نہ نکالا جائے یہ دیکھ کر ایک وزیر کو اس پہ رحم آ گیا اور اس نے عرض کی کہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں بادشاہ سلامت نے اسے انہیں اجازت دے دی انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے منحوس ٹھہرا اور بچھو نے کاٹ لیا تو صبح سویرے اس نے آپ کو بھی تو دیکھ لیا دیکھا تھا اور اس نے آپ کو دیکھا اور اتنے دن اس نے قید کے اندر یہ گزارے اور اب اسے ملک بدری یعنی اس کا ملک جو ہے یہ چھوڑنے کی اسے سزا سنائی جا رہی ہے تو ذرا سوچئے کہ منحوس کون یہ شخص ہے یا آپ ہیں یہ سن کر بادشاہ لاجواب ہو گیا اور ایک آنکھ والے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ کسی نے اسے منحوس کہا تو اسے سخت سزا دی جائے گی اب کیا کوئی شخص منحوس ہو سکتا ہے یا نہیں انشاءاللہ اس پر تو ہمارے اسلامی بھائی ڈسکشن کریں گے مگر میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کئی لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص منوس ہے یا بیچارے کی ایک آنکھ ہوتی ہے تو دل آزاری کرتے ہیں جس میں کوئی عضو کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی دل آزاری کرتے ہیں کتنی حدیث پاک کتنی وہ سمجھے کہ فرمان عبرت نشان ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ من آزا مسلم فقط آزانی ومن آزانی فقط آز اللہ یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایزا دی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے ایزا دی اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایزا دی قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا بے شک جو ایزا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے تو یاد رکھیے کہ بدشگونی یا نحوست جو ہے اس کے متعلق آئیے آج چند باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے سلسلے میں ہمارے مبلغین جلوہ فرما ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سے کچھ ہم سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جی سب سے پہلے تو قربان مدنی بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ واٹ از شگون، شگون کیا ہوتا ہے، کیا اس کی کوئی قسمیں بھی ہیں، اچھا برا ہے، وضاحت کوئی مثالیں ارشاد فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو واقعہ بیان کیا ہے یہ انشاءاللہ میں جو اس کی اقسام بیان کرتا ہوں تو واقعہ اور بھی انشاءاللہ آسان انداز میں سمجھ میں آئے گا. شگون کا معنی ہے فال لینا، فال لے لیا جاتا ہے. اب یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا پھر وقت کو اپنے حق میں یا تو اچھا سمجھنا یا برا سمجھنا، یہ ہوتا ہے فال لینا، اور اسی کا دوسرا نام ہے شگون. اب اگر اچھا سمجھا جائے گا اس وقت کے ذریعے، اس وقت کو اپنے لیے یا اس عمل کو، آواز کو، شخص کو، کسی جگہ کو، چیز کو، تو پھر یہ کہتا ہے اچھا شگون، نیک فال کہلاتی ہے، اچھی فال کہلاتی ہے.
صحیح.
اور اگر اس جگہ کو، کسی شخص کو جسے آپ نے واقعہ سنایا، اس کو منوس سمجھا تھا، اس کو اپنے لیے برا تصور کیا تھا، وہم کر لیا تھا، تو اب یہ کہلاتا ہے برا شگون. حضرت علامہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی میں ارشاد فرماتے ہیں، اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑ لے. یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو، یہ بھی ضروری ہے. اگر برا ہو تو بد شگونی ہے. شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پایہ تکمیل تک پہنچائے.
ٹھیک.
اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے.
ٹھیک.
اب اچھا شگون کے میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی کام سے جا رہا ہے، اس کا صبح صبح جو ہے وہ دکان پہ جا رہا ہے اور بزنس کا جو ہے وہ پہلا دن ہے. اب اس کو کسی نے پیچھے سے آواز دی، آگے سے، دائیں بائیں کہیں سے بھی، بہرحال اس کو آواز دی. ایک کامیاب انسان، ایک خوش نصیب، ایک خوش بخت،
یہ آپ جو فرما رہے نا اس طرح، یہ عرب دنیا کے اندر جو ہے نا وہ بزرگ اپنے نوجوانوں کو آواز دیتے ہیں، یا رشید یا سعید جو آپ فرما رہے ہیں.
اب یہاں پہ ہمارے والدین وغیرہ دعائیں دیتے ہوئے جاتے، جا بیٹا،
اللہ خیر سے لے جائے،
اللہ رکھے.
اس کے اندر کتنی زبردست بات پنہا ہے کہ خوشی سے جاؤ، خوشی سے جاؤ، خیر سے لے جائے، اللہ خیر سے واپس.
سبحان اللہ،
کتنی اس کے اندر دعائیں اور کتنی باتیں اس میں موجود.
تو اب اس سے، اب یہ جو جس سے کسی نے آواز دی، کامیاب انسان اور خوش بخت انسان، اب اس سے یہ شگون لینا کہ اب میرا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بزنس آج کا تو انشاءاللہ بیڑا پار اب چل جائے گا.
صحیح.
اور میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی کیونکہ مجھے کامیاب انسان کہہ دیا گیا ہے. یا راستے سے گزرتے ہوئے جب جا رہے، کسی نیک ہستی کی زیارت ہو گئی، کسی بزرگ کی زیارت ہو گئی، تو ان کو دیکھ کر راستے میں ان سے ملاقات ہو گئی، ان سے دعائیں وغیرہ کروا لی، تو ان کی زیارت سے شگون لینا کہ انشاءاللہ آج کا دن جو میرا پورا کاروبار کا ہے یا جس مقصد کے لیے میں باہر جا رہا ہوں وہ میرا پورا انشاءاللہ بڑا زبردست گزرنے والا ہے، یہ تو ہو گیا اچھا شگون. پورے شگون کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص وہ باہر نکلا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے کوئی لنگڑا لولا یا بیچارہ کوئی نابینا شخص راستے میں مل گیا،
کالی بلی
راستے میں سے وہ راستہ کاٹتے ہوئے گزر گئی، کوئی برس کسی کو ہوا ہوا تھا، کوئی بیماری لگی ہوئی تھی، وہ سامنے سے گزر گیا. اب لو بھائی، اب تو کالی بلی گزر گئی، اب تو کام ہی نہیں ہوگا. تو یہ اس طرح گمان لے کر گھر میں واپس آ جانا، جس کام کے لیے نکلے تھے جائز مقصد کے لیے اس کو چھوڑ دینا، یہ ہے برا شگون.
صحیح.
اب ایسے موقع پہ ہمارے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ نیک فال تو ہم لے سکتے ہیں، اسلام کی تعلیمات ہے، لیکن بدشگونی، برے فال سے ہمارے دین اسلام نے منع فرمایا ہے. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اس لیے ان سے بچا جائے. اور بد فالی، بدشگونی مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ اس کو اختیار کرے، اس کو اپنا.
سید ثاقب شاہ صاحب، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ تو آج کل بہت معاشرے میں عام ہے، یہ تو ہم نے تو ایک دو مثالیں لی جیسے یہ بلی کے کاٹنے کی، اور کوئی مثال کے طور پہ کوئی ایک آنکھ والا یہ نظر آ گیا اس کی، کیا اور بھی دنیا کے اندر لوگ اس قسم کی، اس ترقی یافتہ جدید دور کے اندر، یہ ٹولز اور میڈیا کا دور ہے، کیا اور بھی لوگ یہ، جی
जहाँ कहा जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आम है
जी जी
और बड़ी आगाही मुहिम है, लोगों को अच्छे बुरे का
आईटी का ये दौर है।
हाँ।
तो क्या लोग जो है वो अभी भी नौसत चीजों में लेते हैं और ये मामला है?
फजल भाई, मैं तो बदशगुनी के हवाले से जब ये मुताला कर रहा था तो बाज मकाम तो ऐसे भी है कि जहाँ पर पढ़कर हंसी आ रही थी।
सही।
यार यूं भी लोग बदशगुनी लेते हैं, जैसे कि कुछ ममालिक के बारे में आता है कि उनके यहाँ 13 ये तो उनके यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसे इंतहाई मनहूस तसव्वुर करते हैं। अच्छा, वो होटल बनाएंगे तो होटल में 12 के बाद डायरेक्ट 14 रूम होगा, 14वां रूम होगा, 13वां नहीं होगा,
इसको 12A कर देते हैं।
जी जी
सही।
मतलब 13 को छोड़ ही देंगे, कुछ भी आप करेंगे 13वां डब्बा छोड़ देंगे, 13वीं सीट छोड़ देंगे, कुर्सी छोड़ देंगे, सब कुछ। मतलब 13 की सीट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, 13वां क्यों? इसलिए कि वो इसे इससे बुरा फाल लेते, कहते हैं ये हमारे लिए मनहूस है, जबकि अभी हमने सुना के मनहूस नहीं है ऐसी चीजें, इनमें नहुसत नहीं पाई जाती। जिस तरह हमने इंसानों के बारे में सुना तो लोग तो अक्सर व बेशतर इंसानों के हवाले से भी कितना वो उसे मायूब समझते हैं और उसे मनहूस तसव्वुर करते हैं। हमारे यहाँ जमाने में यूं होता है कि बाज़ अशखास को मुख्तस कर दिया जाता है। अच्छा, फिर मुख्तस ही नहीं किया जाता फजल भाई, 4 बंदों में बैठ कर फिर उसकी बातें भी की जाती हैं। यार मैं आज सुबह जाने लगा था और जैसे ही घर से बाहर निकला तो सामने उसको मैंने देखा और मेरा काम जो है ना नहीं हुआ, मैं गया और मेरा काम नहीं हुआ, या मैं वापस लौट कर आ गया। इसको फिर अपने तक ही रखने के बजाय हम दूसरों तक भी बयान करते हैं। और अभी हमने हदीसे मुबारका भी सुनी, अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की आयते मुबारका भी हमने प्रोग्राम के शुरू में ही सुन ली, कि ये कितनी बड़ी दिल आजारी है जब उसको पता चलता है कि यार मेरे बारे में ये लोगों का कॉन्सेप्ट बन गया है कि मैं मनहूस हूँ, मैं नहुसत वाला हूँ, मेरे मुझे अगर कोई देख लेता है तो उसका काम नहीं होता, मैं अगर किसी के सामने आता हूँ तो उसकी बिगड़ी बनने के बजाय उसकी बिगड़ी तबाह हो जाती है। वो अपने आप को कितना वो महसूस करता है कि यार कि मेरे साथ हो क्या रहा है। देखिए, मुसलमान है, मुसलमान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरे मुसलमान की इज्जत और हुरमत का ख्याल रखें। हम किसी के बारे में कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि ये मनहूस है? ये हमारे पास कौन सी अथॉरिटी है कि हम किसी को मनहूस कह दें? बात तो बादशाह वाली बिल्कुल हमारे सामने है। बादशाह को भी तो ये वजीर ने कहा था कि अगर उस आपने उसको देखा है एक आंख वाले आदमी को, तो उस एक आंख वाले ने भी तो आप ही को देखा हुआ है। तो लिहाजा हम अगर किसी को मनहूस कहें तो पहले अपने बारे में सोचे तो हमें भी तो कोई देख रहा है। अल्लाह ना करे कि उसका भी काम नहीं होता तो क्या उसका भी कॉन्सेप्ट हमारे बारे में बन जाए तो हम पर क्या गुजरेगा कि जब हमारे बारे में ये मशहूर हो जाए कि हम भी माजल्ला सुमा माजल्ला मनहूस है। और ऐसा कॉन्सेप्ट गलत है, इस्लाम इसकी तालीमात हमें नहीं देता। और फिर कई दिनों से, महीनों से, और बिलखसूस सफरुल मुजफ्फर तो हालांकि कितने ही औलियाए कराम के आरास का महीना है, कितने औलियाए कराम के आरास इसमें आते हैं, कितने मुबारक दिन आते हैं। जुमा का दिन खुद कितना मुबारक दिन है। पीर का दिन तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे, अपना मीलाद मनाया करते थे नबी पाक अलैहिस्सलाम। लेकिन आप देखें कि इस मुबारक महीने को भी बिलखसूस 13 तेजियों का महीना कहा जाता है, बलाओं के उतरने का महीना कहा जाता है, नहुसत वाला महीना कहा जाता है। भाई इस महीने में हमने सफर नहीं करना, क्यों जी? ये नहुसत वाला महीना। इस महीने में हमने कारोबार शुरू नहीं करना, क्यों जी? इस महीने में चूंकि बलाएं उतरती हैं, आफतें उतरती हैं, कारोबार नहीं होता, काम नहीं होता, इसलिए ये नहुसत वाला महीना है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं करते,
शादियां नहीं करते,
शादियां नहीं करते। अच्छा, हालांकि देखें सुन्नत मुबारक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की कितनी प्यारी सुन्नत मुबारक है, इस सुन्नत को भी लोग तर्क कर देते हैं, कहते हैं यार ये नौसत वाला ऐसा ना हो कि हमारी जिंदगी आगे ना बन सके। और इसके अलावा अच्छा एक और आफत जो है वो ये कि हमारे यहाँ अखबारात में लोग सितारों का जो खेल आता है, ये एरीज है तो ये हमल है तो ये फलां है तो ये फलां है, इसके जाल में फंस कर अपनी जिंदगी को जो हम गमगीन और कर लेते हैं, कहीं तो जनाब वो स्टार में आ गया, भाई आज तो आपका ये हफ्ता जो है ना खुशियों से भरपूर गुजरेगा तो फूले नहीं समाएंगे, और ये आ गया कि भाई ये कारोबार भी खराब रहेगा तो बीमारी भी आएगी तो फलां आफत भी आएगी तो फलां आफत भी आएगी, तो यूं बदशगुनी करके हम कितनी ही टेंशनों को अपने सर पे सवार करके, कितनी मुसीबतों को अपने गले में पहनकर, और हम ये समझते हैं कि यार ये होगा। हालांकि तारों में क्या रखा हुआ है, इन तारों में अगर हमारी जिंदगी के मुकद्दर होते तो फिर वो बात वो है ना कि हाथों की लकीरों में हम लोग तलाश कर रहे होते अपना मुकद्दर, کسی نے کہا کہ مقدر تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تو مقدر دیے ہیں جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے. تو ہم کدھر جا کے مقدر تلاش, کبھی ہم تاروں میں مقدر تلاش کر رہے ہیں, کبھی ہم ہاتھوں کی لکیروں میں مقدر تلاش کر رہے ہیں. بھائی آپ نے مقدر تلاش کرنا ہے, اللہ کا قرآن کھولیے, آپ نماز پڑھیے, نماز میں آپ کو مؤذن ہر روز آپ کو بلا کر کہتا ہے حی علی الفلاح, تمہیں کامیابی چاہیے نا, آ جاؤ فلاح کی طرح, نماز کی طرف.
نماز چھوڑنا کتنی بڑی نحوست ہوگی,
یہ
کی وجہ سے کتنا یہ نہیں وبال ہوتا ہوگا. حرام کمانا کتنی بڑی نحوست ہوگی, کسی کی دل آزاری کرنا یہ کتنی بڑی نحوست ہوگی. یعنی جن چیزوں میں نحوست ہے وہ چیزیں دھڑلے سے کی جا رہی ہیں, اور جن کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے ماذا اللہ اس کے حوالے سے کانسیپٹ ہی
کچھ کانسیپٹ ہی بالکل عجیب سا ہے کہ جن چیزوں میں مطلب نماز چھوڑنا کتنی بڑی نحوست. اور یعنی کہ یہ دیکھیں ڈر جانا چاہیے کہ بندہ جو ہے نا جسے اللہ تعالیٰ نے سجدے کی توفیق چھین لی ہے, وہ کتنا کانپ جائے وہ بندہ, کہ یار میرے گناہوں کی شامت اعمال, گناہوں کی نوسط اس قدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سال سے مسجد میں جانے کی توفیق بھی نہیں بخشی, میرے کتنے عرصے سے میں نے سجدہ نہیں کیا ہوا, کتنی بڑی یہ گناہوں کی نوسط ہے. حالانکہ ہم کو اس چیز کو نوسط سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ میرے گناہوں کی نوسط ہے جس کی وجہ سے اللہ کے حضور حاضر نہیں ہو رہا. اچھا اس کے علاوہ فضائل بھائی یہ کئی ایک مثالیں بن سکتی ہیں اور بہت ساری مثالیں ہیں. اچھا بالخصوص کبھی مہمان آئیں گے, جیسے ہی مہمان چلے جائیں گے تو سب سے پہلے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, جدید دور میں بھی ہمارے یہ کانسیپٹ ہے کہ بھائی جھاڑو نہیں دینا, کیونکہ جھاڑو جیسے ہی آپ دیں گے تو ابھی مہمان رخصت ہوگا تو ساتھ ہی برکت بھی ہماری باہر چلی جائے گی. بھائی یہ کہاں سے آ گیا, بھائی گندگی میں آپ رہنا پسند کریں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو صفائی کو پسند فرماتے ہیں, اور ہم جو ہے کہ وہ صفائی کو جناب والا صفائی سے کوسوں دور بھاگے, نہیں جی ابھی ابھی مہمان ہمارے گھر سے باہر نکلے اب تو ہم نے صفائی کرنی ہی نہیں ہے.
اچھا یہ کتنی بڑی مثال ہے کہ بھائی کینچی خالی کینچی چلائیں گے نا تو کیا ہو جائے گی,
لڑائی
ہو جائے گی, یہ سب بھی بولنے لگے. اب یہ کتنی کامن جو ہے نا یہ بدشگونی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور بھی کتنی کئی ایسے مثال ہیں. کچھ ہمارے پاس پیکج بھی ہے. اس سے پہلے مجھے ایک بات یاد آئی 13 کے اوپر, ہم ایک مرتبہ کچھ دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے تو بات ہوئی نا کہ بھائی ہاں 13 کے نمبر کو بھی کیسا وہ برا سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا یار اپنی تو 13 تاریخ کو شادی ہوئی ہے, اللہ کا کرم ہے اب تک تو سب. تو وہاں بیٹھک میں ہم 12-15 جنوں میں سے 7-8 جنوں کی اتفاق سے 13 تاریخ کو ہوئے, سب نے کہا بھائی سلامت. تو یاد رکھیے اس طرح دین اسلام نے کچھ نہیں کہا, بلکہ یہ کہ خاص طور پر کسی کو ٹارگٹ کر لینا کہ فلانا شخص دکھتا ہے نا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دور میں ایک سوال آیا کہ ایک بستی میں ایک شخص ہے, اور جو ہے نا وہ لوگ جب کسی اہم کام سے جاتے ہیں تو پہلے تو اپنے نمائندے کھڑے کرتے ہیں کہ دیکھ لو کہ یہ وہاں سے گزرے نہیں, یا اس کو روک لو, ٹھیک ہے نا. پھر لوگ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں بھائی بھیجو اس کو آگے, آگے بھیجو, آگے بھیجو. تو کہ یہ اس شخص کے بارے میں اس طرح کی یہ مطلب یہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ شرع مطہر میں اس کی کوئی اصل نہیں, لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے. شریعت میں ہے کہ اذا تطیرتم فامدوا, جب کوئی شگون بدگمان آئے تو اس پر عمل نہ کرو. اچھا اور فرمایا کہ یہ دعا یہ پڑھ لو, اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے, اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے, اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پڑھ لے اور اپنے رب عز و جل پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے, تو ہرگز نہ رکے, واپس نہ آئے, اللہ تبارک و تعالی اس کام کو پورا فرما دے گا. جی بھائی لوگوں کی کیا اس حوالے سے رائے ہے, لوگ کیا کہتے ہیں, آئیے اس سیگمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں. جی
آج کل لوگ جو کہتے ہیں کہ کالی بلی آگے سے نکل گئی
تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, یہ اپنا ایمان کمزور ہے.
گانے فلمیں ٹھیک ہے وہ دیکھتے ہیں, اس کو نحوست نہیں سمجھتے گھر میں.
لوگوں کا حق کھا جانا, یتیموں کا حق کھا جانا,
انسان کسی کو دھوکہ دے رہا ہے, یہ نحوست ہے.
چاند گرہن ہو جائے تو نحوست ہے.
بچہ کیسی چلا رہا ہے, نحوست بلا رہا ہے.
اصل نحوست تو یہ جو ہم لوگ بے نمازی ہیں.
تو ایسی بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں مگر نحوست اصل نحوست تو یہ
دین سے دوری.
لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کوئی بلائیں اترتی ہیں, کالے چنے بانٹتے ہیں, ایسی کوئی بلائی نہیں اترتی.
نحوست اس چیز میں ہے کہ ماں باپ کی جو ہے ادب و احترام نہ کرنا.
نحوست یہ ہے کہ ہم گناہوں میں پڑے ہیں.
داڑھی بھی میں نے رکھی ہوئی ہے, وہ دعوت اسلامی ہی کی مہربانی ہے.
الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ایسا پیارا ماحول ہے جس کی وجہ سے
انشاءاللہ تمام نحوستیں دور ہو جائیں گی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے دیکھا کہ یہ چند باتیں ہماری اس موضوع پر ہی ہو چکی. اچھا یہاں میں ایک مدنی چینل کے ناظرین سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بدشگونی کے لیے جو لفظ حدیثوں میں استعمال ہوا یہ ہوا طیر کا, طیارہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ طائر کہتے ہیں پرندے کو, طیر اڑنا کہتے ہیں. اچھا اس طریقے سے آپ دیکھیں مختلف عرب ممالک کے جو پلینز ہیں اس پہ طیران لکھا ہوتا ہے, یعنی یہ اڑنے کے یہ جہاز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بدشگونی کو تیر سے کیوں لیا گیا, اس کے بارے میں کچھ اس طرح کا یہ مضمون ملتا ہے. یہ بات دراصل یہ کہ عرب لوگ جب اسلام سے پہلے یہ کچھ اس طرح کی بدشگونی یہ لیا کرتے تھے کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی کام ہے تو پرندے کو چھوڑا, تو پرندہ اگر رائٹ طرف وہ فلائی کر گیا, پرواز کر گیا, تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کام کر لیں. اگر وہ لیفٹ سائڈ پہ وہ چلا گیا تو یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ سیدھا چلا گیا اب کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے جو چاہے کرنا ہے کرو, کرنا ہے کرو, نہ کرنا ہے نہ کرو. اچھا اسی طریقے سے حدود سے وہ نیک فال لیتے تھے, عقاب سے وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو بڑا طاقتور پرندہ ہے اور اس سے مصیبت آئے گی. اچھا کب وہ آگے بیٹھ جائے تو سفر کی تیاری شروع کر دیتے تھے کہ چلو بھائی لگتا ہے کہ سفر پر جانا پڑے گا. تو یہ سب یہ جو بدشگونی لینا یہ منع ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا ہے برا شگون لینے کے لیے پرندہ اڑانا, بدشگونی اور ترک یعنی کنکر پھینک کر یا ریت میں لکیر کھینچ کر فال نکالنا یہ شیطانی کاموں میں سے ہے. اچھا کچھ ہماری یہ بات بھی کہ کیا کوئی شخص وغیرہ منوس ہو سکتا ہے, اس پہ بھی ہماری یہ بات بھی. تو احادیث میں بدشگونی کے حوالے سے مزید کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی حضور. جی شاید
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری جا بجا رہنمائی فرمائی ہوئی ہے, قرآن و حدیث ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اور اس معاملہ دیکھیں فضیل بھائی, معاملے کی حساسیت دیکھیں کہ 1400 سال پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالہ سے ہماری تعلیم فرما دی ہے کہ تم نے بدفالی میں نہیں پڑھنا, یعنی بدشگونی میں تم نے نہیں پڑھنا. جو بدشگونی میں پڑھ جائیں اس کے بارے میں بھی سخت وعیدات کو بیان فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا یا برا فال لینے کے لیے پرندے کا اڑانا, پرندے کا اڑانا, بدشگونی لینا, ترک یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کنکر پھینک کر یا لکیر ریت پر لکیر کھینچ کر فال لینا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی کاموں میں سے ہیں. وہ فال کا انداز کسی بھی انداز سے ہو, پرندہ اڑایا جائے, پرندہ اڑا کر لیا جائے, وہ چاہے خط کھینچ کر لیا جائے, کنکر پھینک کر لیا جائے, کسی بھی انداز سے لیا جائے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بدشگونی لینا یہ کیا ہے, یہ شیطانی کاموں میں سے ہے, یہ مومنین کا مسلمانوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ اس انداز کو لے لیں. اچھا دیکھیں بدشگونی کبھی دل میں بھی اس کا خیال آ جاتا ہے نا.
جی ایسا ہی.
اچھا جیسے ہی دل میں خیال آئے تو اب ہم اتنی گفتگو کر رہے ہیں کہیں مدنی چینل کے ناظرین یہ نہ سمجھے کہ جیسے ہی خیال آئے گا اب تو مرے گے بھائی, گناہگار ہو جائیں گے, حدیث پاک میں بیان کر دیا گیا یہ تو شیطانی کاموں میں سے ہے. تو اب کہیں یہ ذہن میں آئے کہ جیسے ہی دل میں خیال آ گیا کہ بھائی مثال کے طور پر وہی بات ہے, ہم جیسے گفتگو کر رہے ہیں کہ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا, یا جس طرح دیگر گفتگو ہو رہی ہے مہمانوں کے چلے جانے کے بعد, یا پاؤں پر ناخن جو ہے نا, ناخنوں کے اوپر پاؤں آ گیا تو لڑائی جھگڑا دشمنی کینچی, تو اگر یہ ذہن میں فوراً آ گیا تو اب کیا ہوگا, کیا فوراً گناہگار ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر تو یہ گمان دل میں آیا, ذہن میں آیا اور اسے فوراً جھٹک دیا, اسے نکال دیا, اب تو اس پر کوئی عتاب نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. اب اگر کوئی کہے جی جناب یہ تو گناہگار ہو گئی ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ پاک کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, تو ہم کون ہوتے ہیں کسی پر اتنا وہ کسی کو مکلف کر دینا. لیکن اگر یہ خیال دل میں آیا, اس کا اعتقاد دل میں بٹھا لیا اور اس کی تاثیر کو مان لیا, اب یہ گناہگار ہوگا, اب یہ گناہگار ہوگا. اور اسے منع بھی کیا گیا, بلکہ احادیث میں تو اسے شرک کہا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الطیارہ تو شرکن, الطیارہ تو شرکن ثلاثن. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بدشگونی کو 3 مرتبہ فرمایا یہ شرک ہے, بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے, 3 مرتبہ فرمایا. اور حضور فرماتے ہیں وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل, حضور فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو یہ خیال آ جاتا ہے, یعنی کبھی ہوتا ہے کہ دل میں یہ خیال گزر جاتا ہے, بدشگونی آ جاتی ہے, لیکن کیا ہوتا ہے ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل, اللہ توکل کے ذریعے اس کو دور فرما دیتا ہے. یعنی اپنے توکل کو, اپنے اعتقاد کو ہم نے پختہ کرنا ہے, اسے ہم نے بدشگونی کو دل میں جگہ نہیں دینی. حقیقی مؤثر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, اثر ڈالنے والا کچھ بھی معاملہ ہے اگر کوئی غمیاں ہیں خوشیاں ہیں حقیقی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے. جب ہمارا یہ عقیدہ یہ نظریہ بن جائے گا کہ جو بھی مجھے ملے گا جو اچھائی ہے برائی ہے میرے مالک ہی کی طرف سے ہے, اور یہ احادیث کی روشنی میں ہمیں یہی ملتا ہے, اور ہمیں اس پر اعتقاد بھی رکھنا ضروری ہے ہمارے لیے.
اور یہ بہت یعنی بنیادی باتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. مجھے وہ مثالوں پہ یاد آ رہی تھی کہ کئی قومیں ایسی ہیں کہ مثال کے طور پہ بچہ باہر جا رہا ہے اور ماں کو یا باپ کو چھینک آ گئے تو اس کو روک لیں گے کہ جب تک اگلی چھینک نہیں آئے گی تب تک جو ہے نا وہ باہر نہیں نکلنا. ارے بھائی اب وہ تو چھینک ہے, کبھی بھی کوئی معاملہ ہو گیا اور وہ آ گئی. تو یاد رکھیے یہ ایسا نہیں ہے, دین اسلام بہت آسان ہے. دو کالیں ہیں, یہ سن لیتے ہیں. جی
عبدالماجد اور شہر مشید کا آج پاکستان سے بات کر رہی ہوں. ہمیں آپ کا پروگرام بھلائی کی باتیں بہت اچھی لگتا ہے. میرا آپ کے بارے میں سوال آج ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ بلیاں بلیوں کے رونے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں, اور اگر کسی کے گھر کے باہر بلی رو رہی ہو نا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھگا دینا چاہیے ورنہ میت بھی ہو سکتی ہے. تو آپ ایسی سوچ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
ٹھیک ہے
شوکت علی, میرا نام ہے پاپ حسن سیل کا. سوال ہے کہ یہ سفر کے مہینے کو جو لوگ 13 تیجی کا مہینہ کہتے ہیں اور وفات البریار کا مہینہ کہتے ہیں, اس کی کیا کوئی حقیقت ہے قرآن اس میں؟ یہ پوچھنا چاہیے.
تو حضرت یہ بھی پہلے تو یہ بلی اور اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
بالکل یہ چاہے بلی ہو, بلی روئے یا رات میں کتا روئے
یا مرغا دن میں اذان دے,
یا مرغا دن میں اذان دے دے, یا کینچی کوئی خالی چلا لے, برتن یا چمچ جو ہے آپس میں ٹکرا, چار پائے بیٹھے ہوئے کوئی پاؤں ہلا لے, ویسے کام نہیں کرنے چاہیے. ہوتا ہے نا چار پائے بیٹھے ہوئے پاؤں خامخواہ ہلائے جا رہے ہیں, یا ناخن کاٹے تو اس کی جگہ ڈسٹ بین ہے, ڈسٹ بین میں ڈال دے, یا جو اس کو دفنا دے موقع میسر ہے تو اسی طریقے سے بال وغیرہ سائڈ میں رکھ دے.
دن میں سوئے ہوئے تو بولے کیا نوسط پھیلا.
ہاں اب وہ جس کا کام ہی رات میں ہے تو وہ پھر دن میں سوئے گا نا بےچارا, سوئے گا. تو اگر اچھا خالی چمچے بھی نہیں چلانے چاہیے, لیکن اگر کوئی خالی چمچ چلا رہا ہے یا خالی برتن جو ہے وہ بجا رہا ہے تو یہ بلی کا رونا وغیرہ وغیرہ کوئی نحوست وغیرہ کچھ ایسا نہیں ہے. یہ کوئی چیز ہے, یہ جانور, یہ وقت, یہ جگہ ہم سن ہی رہے کہ یہ اس کا نحوست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وقت وغیرہ کچھ منحوس نہیں ہوتا, برکت والے ضرور ہوتے ہیں.
کیا بات,
جیسے ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہی برکت والا,
سبحان,
ماہ میلاد پورا مہینہ برکت والا ہے, اور بالخصوص اس کی 12ویں گھڑی اور پھر 12ویں شب کا وہ لمحہ, وہ تو برکتوں ہی برکتوں والا ہے. تو اسلام میں برکتوں کا تو تصور ہے, نیک فال کا تو تصور ہے, اچھے ہونے کا تو تصور ہے. جیسے کوئی بزرگ آتے ہیں تو نیک فال ہے, اچھے ہونے کا تصور ہے, لیکن کسی کو کسی کے برائے منحوس ہونے کا بہرحال اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. تو یہ کالی بلی اگر روئے, بلکہ مرغے کے بارے میں تو یہ کہ اگر مرغا دن میں اذان دیتے اس کو تو ذبح کر ڈالتے. اذان کیوں دے دی اس نے دل میں؟ بھائی مرغا ہے, اس کی مرضی. آپ بھی تو دن رات بولتے رہتے ہیں, کبھی رات کو جاگنے کا دل چاہتا ہے, کبھی دن میں جاگنے کا دل چاہتا ہے.
اچھا ہمارے یہاں تو یوں ہوتا ہے کہ رات میں, چونکہ دن میں تو نارملی اذان دیتے ہی رہتے, رات میں اگر دے نا کہتے ہیں اب تو فوتگی ہوگی ہوگی. جس گھر کے قریب بلی رو جائے رات میں, یا کتا کتے کی آوازیں رات کو آئیں, یا مرغ اذان دے دے
آسمان کی طرف,
کہتے ہیں بس یہ تو آواز کتے کی آواز پر, کہتے ہیں بس یہ موت کو نیچے کھینچ رہا ہے. معاذ اللہ, عجیب سے عجیب لوگ, عجیب تصورات ہیں. حالانکہ موت کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو اٹل حقیقت ہے, ایک لمحہ بھی نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا, جب ہی موت نے آنا ہے, اس سے پہلے نہیں آنا.
مرغ کے اذان دینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
صحیح,
موت کا وقت اس کا مقرر ہے, وہ آنا تھا وہ آ گیا. مرغا اذان دیتا یا نہ دیتا, موت اس کو آنی تھی. اصل میں یہ جو سارا کانسیپٹ ہے نا, جیسے سفر کے بارے میں بھی سوال ہے, تو سفر کو منحوس کیوں کچھ لوگ سمجھتے ہیں؟ اس کا اگر ہم پیچھے جا کے دیکھیں تو یہ دور جاہلیت سے, زمانہ جاہلیت سے اس کو منحوس تصور کیا جاتا تھا. یہ جو حرمت والے مہینے تھے ان میں یہ جو کفار تھے, زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے, وہ جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے, لڑائی نہیں کیا کرتے تھے, ڈاکہ وغیرہ نہیں ڈالا کرتے تھے, امن و امان ہوتا تھا, گھروں میں رہتے تھے. کیوں؟ یہ حرمت والا مہینہ ہے. اب جب حرمت والا مہینہ جیسے محرم ختم ہوا, اب سفر شروع ہوا, تو حرمت والا مہینہ ختم ہونے کے بعد وہ گھروں سے نکلتے تھے, اور جو اپنی خاندانی دشمنیاں تھیں وہ شروع کر دیا کرتے تھے, مار دھاڑ شروع ہو گیا, لڑائی جھگڑا شروع کر دیا کرتے تھے, قتل و غارت ہوتی تھی, اور جو ہے وہ جنازے اٹھا کرتے تھے, موت ہوتی تھی, گھر ویران ہو جایا کرتے تھے, لوگ گھروں کو چھوڑ کے جاتے تھے. تو اس وجہ سے چونکہ گھر خالی جاتے تھے, تو اس لیے اس مہینے کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا سفر, سفر المکان. یعنی کیونکہ اس میں مکان وغیرہ گھر خالی جاتے تھے, جنگ جدال ہوتا تھا, ویرانی ہو جاتی تھی, اس لیے لوگوں نے اس مہینے کو منحوس مہینہ قرار دینا شروع کر دیا. لیکن جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی, ہمارے رہنمائی کی, اور اندھیرے سے ہمیں اجالے کی طرف لانے شروع کیا, تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بدفعلی ہے اس کو ختم فرمایا, اور فرمایا لا سفارا, سفر کوئی چیز نہیں ہے. यानी जो सफर को मनु समझना है, सफर में बलाओं को उतरना है, सफर में शादियों को ना करना है वगैरह वगैरह जो तसव्वुरात है उनसे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले में ला सफरा, सफर कोई चीज नहीं है, इस तरह मना फरमा दिया। अब देखिये दौरे जाहिलियत क्या था, क्या कॉन्सेप्ट था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, दीन इस्लाम आता है, ये सारी तवहुमात, ये फसादात, ये सब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म फरमा देते हैं। लेकिन अब जब आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है सब कुछ है, उसके बावजूद इस दौर में भी दौरे जाहिलियत वाले कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग के अंदर है, वो चीजें लोगों के जहनों के अंदर, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हम दूर हो गए, क्योंकि हुजूर ने तो बता दिया ना कि इसके अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं है। जब हुजूर ने बता दिया सफर में कोई बलाएं नाज़िल नहीं होती, ये मनहूस महीना नहीं है, जब ये तालीमात हमने नहीं ली तो फिर गैरों की जो रसूमात है उनको हमने अपनाया, उनको अपना के इसी वजह से आज सफर के बाबरकत महीने को भी लोग मनहूस समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, वहम है। और दूसरी बात यह है,
अच्छा और निकाह के बाद अगर दुल्हन घर में आई और एक हफ्ते में या कुछ अरसे में किसी का घर में इंतकाल हो गया तो बस खैर नहीं है उस दुल्हन के ऊपर, ये मनहूस जब से आई है जब से घर से लाशें उठना शुरू हो गई।
अच्छा दूसरा ये कि ये जो आपने बुध की बात की ना, आखिरी बुध मनाते हैं भाई, ये आखिरी बुध है और उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सेहतमंद हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर ताजी हवा में गए थे, तो उलमा ने फरमाया ये तो है ही नहीं, तो तारीखी हवाले से बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये जो अय्याम जो सफर के जो आखिरी बुध का कहा जाता है, जो आखिरी अय्याम थे सफर के, इसमें तो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में इजाफा हो गया था। तो एक तो गलत बात मंसूब करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, फिर गलत बात मंसूब करके इसको बाकायदा मनाना इस तरीके से, भाई इसमें बीमारियां दूर होंगी और वबाएं जा रही है, मुसीबतें जा रही है, बलाएं जा रही है, चलो भाई जो है ना हम नहा धो के तैयार हो जाए, जैसे पूरे साल ही नहीं नहाए, इस्लाम को तो हुक्म यही है बात बात पे मुस्तहब बात पे अमल करने का हुक्म है, खाली आखिरी बुध को तो नहीं नहाना ना, वैसे भी गुसल करता है अच्छी नियत से वो अलग बात है, लेकिन वहम की वजह से शुकों को शुभात की वजह से नहाना और बाहर ताजे हवा में जाना शिकार के लिए वगैरह वगैरह ये दुरुस्त नहीं है। हाँ नियाज जो है, नियाज जैसे अभी वो चूर नहीं है कोई नियाज वगैरह,
ये चूरी रोजा कहा जाता है।
अच्छा
इसको ना
अच्छा
बाकायदा तौर पर फजल भी इसको मनाते हैं। अच्छा इसमें ये होता है कि नाम है रोजे का,
अच्छा
लेकिन रखता कोई भी नहीं है, नाम रोजे का है लेकिन रखता कहते हैं चूरी रोजा है। इसमें फिर ये होता है कि चूरी लेकर आएंगे, बाकायदा दल लेकर आते हैं और जाकर चक्की से पिसवा कर उसमें देसी घी के साथ और शक्कर भी तो बेहतरीन किस्म की बनाते हैं, और फिर तकसीम कर दिए।
यहाँ इधर के मेहमान मोहल्लों में तो तैयार चीजें मिलती हैं।
अच्छा
क्या आइए भाई आइए और बांटिए, ये तैयार चीजें मिल रही होती हैं बिल्कुल सजी हुई, मुझे इसके भी जो भी लवाजमात।
हालांकि कहीं ये कॉन्सेप्ट ना चला जाए कि ये नाजायज और हराम है, चूरी बनाना जायज है, खाना भी जायज है, खिलाना भी जायज है, लेकिन जिस तरह अभी कुर्बान भी फरमा रहे ना,
यानी ये ख्याल करना कि अगर हमने नियाज ना दिलाई तो वबाएं नाजिल होंगी, मुसीबत होंगी,
बीमारी मारना पड़ जाए,
हाँ हमारे को मसला ना हो जाए, कारोबार ठपना पड़ जाए, इस नियत से उलमा ने मना फरमाया। उलमा फरमा रहे नियाज जो है पूरे साल तमाम महीनों हर दिन में जब आप चाहे नियाज दिलाए, खूब बरकतें पाए बुजुर्गाने दीन की नियाज की, लेकिन ये जो गलत कॉन्सेप्ट है इसको दूर करके।
अच्छा एक जहन में मेरे सवाल यह है, एक चीज साकिब शाह साहब आपसे पूछनी थी, एक तो ये कि हम बदशगुनी के एक फर्द पे या मुआशरे पे क्या असरात हैं, मगर इससे पहले ये बताइए, तो चूंकि ये बातचीत चल रही है तो बाज़ोकात हम कहते हैं कि भाई फाल निकालते हैं, ठीक है ना, बाज़ोकात तो तोते वाला बैठा वो पुराना एक जगह पर यहाँ बैठा होता था, तोते भाई निकाले, अभी तोते को अपना कुछ पता नहीं और ये फाल निकाले। अच्छा इसी तरीके से कुरान से फाल निकालते हैं, तो इसके हवाले से क्या फरमाएंगे जी?
कुरान पाक से भी हमारे यहाँ फाल निकाली जाती है, कुरान से भी। अच्छा कुरान पाक में तो यूं होता था ना कि जैसे ही कुरान पाक खोलें और पहली आयत मुबारका पढ़ें, अब उस आयत मुबारका से खुद साख्ता लोग मफहूम अखज कर लिया करते थे, हालांकि इसको बिल्कुल मना किया गया, इन सब चीजों से बचने का हमें हुक्म अता फरमाए।
अच्छा, इसके बारे में आप कुर्बान में क्या फरमाएंगे और दूसरे इस्तिखारा का क्या?
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए बदफाली से तो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमा दिया, हमारी तरबियत हो गई ना, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जगह, यानी लोग क्या क्या करते थे, अब कोई नया काम शुरू हो रहा है, किसी सफर में जा रहे हैं तो वो परिंदा उड़ा के अगर सीधी जानी उड़ गया तो सही है
जी,
उल्टी जानी उड़ गया तो मसला है, फरमाया कुछ नहीं है, परिंदा भी तकदीर से उड़ता है। इसकी जगह फाल की जगह नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की है इस्तिखारे से। ابھی جو استخارہ ہے یہ کیوں لیا جاتا ہے؟ استخارہ کا علماء نے فرمایا ہے, استخارہ کا مطلب ہے خیر بھلائی کے کام میں مشورہ طلب کرنا, اچھا مشورہ لینا اور درست بات کے حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرنا. تو استخارے میں بندہ اپنے رب کائنات سے, اللہ رب العالمین سے مشورہ طلب کرتا ہے.
بہت اچھا.
تو اسی لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ بندہ جو ہے وہ استخارہ کرے. صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں باقاعدہ استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے.
کیا بات.
اچھا, اب یہ جو استخارہ ہے اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ یہ ہے کس چیز میں. علماء فرماتے ہیں کہ جو کام فرائض و واجبات والا ہے, جیسے اللہ نے نماز ہم پہ فرض کر دی ہے, روزہ فرض ہے, جو فرائض و واجبات والے کام ہیں ان میں استخارہ نہیں ہوگا کہ بھئی میں آج نماز پڑھوں نہیں پڑھوں, اللہ نے فرض کیے بھائی, اس پہ استخارہ نہیں, آپ نماز
پڑھنی.
اسی طرح ایک گناہ والا کام ہے, حرام کام ہے, ناجائز کام ہے, اس میں استخارہ نہیں ہوگا. اب ایک شخص ناجائز کاروبار شروع کر رہا ہے اور اس میں کہہ رہا ہے کہ جی میں اس پہ استخارہ کروں, میرے لیے بہتر ہی نہیں بہتر, اس پہ استخارے کی ضرورت ہی نہیں, یہ کیسا مشورہ؟ اس کے لیے تو حکم آیا ہے کہ غلط ناجائز کام حرام کام کرنا ہی نہیں ہے, اس سے بچنے کا حکم آیا ہے. استخارہ اس کام میں کیا جائے گا کہ جس کام کو بندوں کے حوالے کر دیا گیا ہے. جیسے نکاح وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں, اب رشتہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, اب یہ بندوں کے ہاتھ میں معاملات ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ رشتہ کر لیں یا یہاں پہ رشتہ کر لیں. اسی طریقے سے ایک تجارت آئی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی بزنس مجھے کرنا ہے, نوکری بھی آئی ہوئی ہوتی ہے. اب یہ ہم بندوں کے معاملات ہیں, بندوں کے ہاتھ میں, اب سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی میں تجارت کی طرف جاؤں یا پھر میں نوکری کی طرف جاؤں. تو یہ جو بندوں کے ہاتھ میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر استخارہ ہوتا ہے, اور استخارہ اس میں بھی اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب بندہ تذبذب کا شکار ہو. تذبذب کا شکار یہ ہے کہ اب کوئی کہیں دل پہ
کروں,
ہاں کیا کروں, تجارت بھی ویسا لگ رہا ہے کہ کامیابی بھی ملے گی, اور لیکن اگر نوکری کی طرف دیکھے تو بہترین جو ہے اپرچونیٹی مل رہی ہے اور میں آگے جا سکتا ہوں. تو ایسی صورت میں علماء نے فرمایا ہے کہ اس وقت استخارہ کیا جاتا ہے. ہاں جب دل ایک جگہ جم گیا یا ایک جگہ کا فیصلہ کر لیا, اب رشتے والے, اب رشتے ایک جگہ بات ہو جاتی ہے, لڑکی دیکھ لی, بات چیت کر لی, منہ میٹھا کر لیا, اب استخارہ کرواتے ہیں بھائی میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. اب جب یہ اس صورت میں علماء نے استخارے کا منع فرمایا کہ اس طرح دل آزاری بھی ہوتی ہے, آپ نے بات چیت کر لی, سب کچھ کر لیا, پکا کر لی, یہی تو ہے کہ آپ کی رہنمائی ہو گئی, آپ پہلے استخارہ کروا لیتے پھر پکا کر لیتے. لیکن اب جب آپ نے پکا کر لیا ہے, آپ نے دیکھ لیا ہے دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا, معاشی,
بلکہ پورا یوں سمجھے کہ وہ نہیں جس کو چھاننی کے اندر چھاننا کہتے ہیں, وہ چھان کے لڑکے کو پھر وہ جواب آتا ہے کہ وہ استخارے میں نہ آ گیا.
نہ آ گیا,
یہ بڑا آج کل جو ہے نا وہ کامن نہ کہنے کا ایک اچھا طریقہ کہ بھائی کیا ہوا, وہ استخارے میں نہ آ گیا, تو یہ نہ کیا جائے. آپ کا ارادہ نہیں, آپ کہتے ہیں بھائی ارادہ نہیں بن رہا ہے, اس میں تو کوئی
بالکل وہ مذاق
نہیں.
تو جس میں ایک تو جو معاملات ہمارے ہاتھ میں جو معاملات ہوتے ہیں ان میں استخارہ ہوتا ہے, چاہے اس کاموں میں کیا جاتا ہے, دوسرا جس میں تذبذب کا شکار ہے. اب ذہن بنا لیا بالکل پکا ہے جاب ہی کرنی ہے, نوکری کرنی ہے, ارادہ ہے, تو پھر ایسی صورت کے اندر علماء نے فرمایا یہاں استخارہ نہیں ہوگا. بہرحال استخارے کی تعلیمات ہیں, استخارہ کی برکتیں ہیں, کیونکہ استخارہ کرنے کے بعد اس میں مشورہ لیا جا رہا ہے نا, رب کائنات سے رہنمائی طلب کی جا رہی ہے. تو چونکہ استخارے میں اپنے رب سے بندہ بات چیت کرتا ہے, اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے, تو اس میں نقصان نہیں ہوتا, اور جو کام مشورے سے کیا جاتا ہے اس میں تو نقصان ہی نہیں ہوتا. اب اگر کوئی شخص استخارہ کر لے اور اس کے بعد کوئی کام میں نقصان ہو جائے, تو علماء نے اس چیز کو سمجھایا ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ ایک شخص, ایک بچہ ہے, وہ بیمار ہو گیا, اب اس کے والدین جو ہے وہ اس کو کڑوی دوا پلا رہے, اس کو میٹھی میٹھی چیزیں کھانے سے منع کر رہے ہیں, وہ اس وقت کہہ رہا ہے یہ کیا, میرے ماں باپ تو میرے دشمن ہیں, ان کو کڑوی دوائی پلا رہے ہیں, ان کو رحم نہیں آ رہا, مجھے میٹھا چاہیے, مجھے چاکلیٹ چاہیے, وہ نہیں کھلا رہے. لیکن تھوڑی عرصے بعد, ایک ٹائم پیریڈ کے بعد, وہ دیکھتا ہے کہ وہ صحت مند ہو گیا ہے, اب اس کو میٹھی جو بھی اس کو چاہیے صحت مند چیز وہ اس کو مل بھی رہی ہے, ماں باپ اس کی خواہشات بھی پوری کر رہے ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی شخص استخارہ کرنے کے بعد کوئی کام بندہ شروع کرتا ہے, اس میں شروع میں اگر نقصان ہوتا ہے یا شروع میں بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا, تو رب کائنات بندے کے لیے بہتر ہی فیصلہ فرماتا ہے. تھوڑا سا بندہ صبر کرے, اللہ پر بھروسہ رکھے, جائز کام کو جاری رکھے, انشاءاللہ آگے جا کر اس کا جو ہے ثمرہ دیکھے گا.
اچھا, اور دوسرا یہ کہ مشورے کے بارے میں جو بتایا نا کہ قرآن پاک کہتا ہے شاورہم فی الامر, کہ اپنے کاموں کے اندر مشورہ کرو. الحمدللہ اس لیے دعوت اسلامی کا نظام یہ امیر السنت نے مرکز مجلس شورا سے لے کے نیچے ذیلی حلقے تک سب جگہ یہ مشاورت کا سلسلہ یہ ہے کہ مشورہ کر کے کام کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ بندے کے لیے کیا بہتر ہے, قرآن پاک کیا ہے نا کہ عسا ان تکرہو شیئا وہو خیر لکم، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ ہو تمہارے حق میں بہتر، وعسا ان تحبو شیئا وہو شر لکم، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. آخری چند منٹ رہ گئے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع کو کرتے ہوئے سب سے حضرت آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ایک بندے پر، ایک فرد پر، ایک معاشرے پر یہ جو نحوست لے لینا یا بس شگون لے لینا، اس کا کیا یعنی کیا اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں؟
جب بندہ بد شگونی کا شکار ہوتا ہے نا، اس کے ہم دیکھیں کہ دنیاوی اعتبارات سے بھی نقصانات ہیں اور اخروی اعتبارات سے بھی اس کے نقصانات ہیں.
صحیح.
دنیاوی اعتبارات سے تو یہ بندہ ایک تو پہلے اپنی صحت کے اعتبار سے،
صحیح،
یہ اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر خوف بیٹھ جائے گا،
ڈپریشن
کا مریض بن جائے گا.
صحیح.
اچھا، اپنی جان پر اس اعتبار سے یہ ظلم کرنے والا ہوگا کیونکہ اپنے آپ کو بیماری کی طرف دھکیل رہا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا. جب توکل کرتا تو یہ ڈپریشن کا یہ مریض بنتا ہی نہیں. اچھا، پھر دوسرا یہ کہ ایک تو پھر وسوسے اس کے ذہن میں بڑے جنم لیتے ہیں، ہمیشہ وسوسہ، اور کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی وسوسے آ جاتے ہیں. یعنی کہ جب وسوسوں کو ہم نے جگہ دی نا، پھر شیطان تو کھلا دشمن ہے، اس نے تو اپنا وار کرنا ہی کرنا ہے. اچھا، پھر وہم میں مبتلا ہو کر ہر کسی کو وہم کی نظر سے کہ یار یہ بندہ میرا دشمن ہے، کسی نے بات کر دی، تھوڑا مسکرا کے بھی بات کر دی، بس یہ اس کی مسکراہٹ میں نے دیکھی نا،
بڑی خطرناک. اس کو نہیں بتانا،
ہاں
اس کو نہیں کہنا. اچھا، نحوست کس چیز میں؟
اللہ اکبر، نحوست تو حقیقتاً نہ وقت میں ہے، نہ گھر میں ہے، نہ چیز میں. نحوست یہ مصیبتیں، یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ معاملات ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. یہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی تکالیف آ رہی ہیں، دیگر بہت سارے معاملات ہیں، تو ہم غور کر لیں، جہاں ہم کینچی چلانے کو دیکھ رہے ہیں، جہاں ہم کسی مرغے کی آواز کو دیکھ رہے ہیں، جہاں ہم سامنے سے کالی بلی کو دیکھ رہے ہیں، بےچارے کسی اچھے بھلے شخص کو جو ہے نا اس کو منوس قرار دے رہے ہیں، تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی دیکھ لیں. یہ کفار کا رویہ رہا ہے کہ وہ انبیاء کرام کو، مبلغین کو، دین کی دعوت دینے والوں کو جو ہے وہ استغفر اللہ نعوذ باللہ منوس تصور کیا کرتے تھے، جبکہ اپنے کرتوت نہیں دیکھا کرتے تھے کہ اصل میں ہم یہ برائیاں جو ہیں، جو معاملات ہیں، یہ جو ہم اتنا بھگت رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے گناہوں کا شامت اعمال کرنے سے ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے. لہذا بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، فرما برداری والے کام کرے اور اللہ کی عبادت کے اندر آئے اور دیکھیں کہ میں کس گناہ میں پڑا ہوا ہوں، اس میں غور کرے، اس سے دور ہو. ان شاء اللہ یہ جو گناہوں کی جب نو سے دور ہوگی نا، سب کچھ ان شاء اللہ مدینہ مدینہ باغ مدینہ ہو جائے.
کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں کی نحوست سے بچائے اور ہمیں اچھی پاکیزہ نیک سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
آہو سیکھیں بھلائی کی باتیں.